الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. کچھ غرض پرست لوگ تھے جن کا اسلام سے تعلق محض دنیاوی مفادات کے پیش نظر تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں آیت اتری ہے. کچھ لوگ گاؤں کے رہنے والے منافق قسم کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، مدینہ آمد کی وجہ سے ان کے جسم میں تندرستی ہو گئی، ان کے جانوروں میں اضافہ ہوا، اولاد میں اضافہ ہوا، مال میں اضافہ ہوا، کہنے لگے واہ واہ کتنا پیارا دین ہے، ہم اسلام لائے اور یہ سب سلسلہ برکتوں کا اضافوں کا چالو ہو گیا. پھر اگر کسی کو بیماری آ جاتی اور لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوتی، جانوروں کے اندر اضافہ نہ ہوتا، تو کہتے کہ یہ دین اسلام میں کوئی مزہ نہیں ہے، یہ تو شر ہے، اس کی وجہ سے تو نعوذ باللہ نحوستیں چالو ہو گئی، نعوذ باللہ اس میں تو شر ہے. تو دوبارہ اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ آتے ایسے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ خوشی کے حالات ہو تو اللہ کی عبادت کرے، تکلیف کے حالات ہو اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے. ایسے لوگوں کے سلسلے کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. غرض یہ کہ جن کا عقیدہ اعتقاد دین کے اوپر مضبوط اور پختہ نہ ہو، جو لوگ بے دلی سے اسلام کو قبول کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. بعض حضرات مفسرین فرماتے یہ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ لشکر میں شامل ہوتے تو بالکل سرحدوں پر رہتے، دیکھا کہ کامیابی ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں تو لشکر کے اندر داخل ہوتے، اور دیکھا کہ لشکر کو ناکامی ہو رہی ہے تو پھر حفاظت کی جگہ کی طرف بھاگنے کے انتظار میں رہتے تھے، اسی کی فکر میں رہتے تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے کنارے رہ کر کے کرتے ہیں، گویا کہ ثابت قدمی نہیں، جماؤ نہیں، استقامت نہیں. تو اگر ان کو بھلائی پہنچے، یعنی مال، تندرستی، اولاد، تو ان کو اطمینان ہوئے کہ بہت اچھا دین ہے، اور اگر کوئی فتنہ پہنچے، بیماری، مشقت، تو الٹے پھر جاوے، کفر کی طرف لوٹ جاوے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. دنیا تو گئی اس لیے کہ اسلام لانے کی وجہ سے جو ان کی آرزوئیں تھی کہ دین لائیں گے، دین پر عمل کریں گے تو ایسا ایسا ملے گا، وہ دلہ اور دولت ملی نہیں، اسی لیے دنیا برباد ہوئی، اور کفر کرنے کی وجہ سے آخرت برباد ہوئی. ذالک هو الخسران المبین، یہ صریح بہت بڑا نقصان ہے. گویا کہ دین کو جو آدمی دنیاوی مقاصد کے پیش نظر قبول کرے، یہ اس انسان کی بہت بڑی غلطی اور نقصان ہے. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو بت اس کو نقصان نہ دے رہے, یعنی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کو نقصان نہ دے رہے, اسی طرح اس کے اوپر آئے ہوئے نقصان کو دور نہ کر سکے. وما لا ينفعه, اور اس انسان کو عبادت کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. ذالک هو الضلال البعید, یہ حق سے بہت دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. وہ پکارتے ہیں ایسے بتوں کو جن بتوں کی عبادت کا نقصان زیادہ نزدیک ہے ان کے نفع اور ان کے فائدے سے, یعنی بتوں کی طرف سے نفع کا پہنچنا تو ایک خیالی چیز ہے, ایک وہمی چیز ہے, اور اس کے مقابلے کے اندر ان کا نقصان زیادہ نزدیک ہے. لبئس المولا, بہت ہی برا ہے ان کا مددگار بت. ولبئس العشیر, ان کا ساتھی اور ان کا دوست اور ان کی رفاقت والا, یہ بہت ہی برا ہے. قرآن میں عام طور پر اس طرح تقابل ہوتا ہے کہ جہاں کہیں برے انجام کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً اچھے انجام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو داخل کریں گے اور نیک کام کرنے والوں کو داخل کریں گے, ہر طرح کی نیکی, فرض کام بھی اور نفل کام بھی, ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. یقیناً اللہ تعالیٰ وہی کام جو کام چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جس کی اکرام کرنا, جس کو معافیت کی وجہ سے اہانت اور ذلیل کرنا, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے. من کان یظن, یعنی اطاعت پر اکرام, معافیت پر اہانت. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی تھی, یہ مدد بھی بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرتی تھی. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, جس آدمی کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی, یعنی ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کرے, تو ایسے آدمی کو تو کیا کرنا چاہیے, ایک رسی باندھنی چاہیے. کہاں سما بمانا چھت, یعنی اس رسی کا ایک کنارہ چھت پر باندھے اور دوسرا کنارہ اپنے گلے میں باندھے, پھر لٹک جاوے. ثم یقطع, پھر اپنا گلا گھونٹ دے وے. هل ينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ, یعنی مر کے دیکھ لے وے کہ اس طرح لٹک کر کے مر جانے کی وجہ سے اس کی ناگواری اور غصے کی چیز ختم ہو جاتی ہے, یعنی نبی کی نصرت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, ذرا دیکھ لے رہے. یعنی یہ ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن کی یہ سوچ ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے, تو ایسے لوگوں کو کیا کرنے کا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو مدد بند نہیں کر رہے, برابر چالو ہی چالو ہے, اور تم کو بہت غصہ آ رہا ہے, بہت ناگواری ہو رہی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ مدد نہیں بند کر دے, تو ان کو تو کیا کرنے کا, ایک رسی چھت میں لٹکاوے, سما بمانا چھت, اور رسی کا دوسرا کنارہ اپنے گلے میں لٹکاوے اور پھندا کھا کے مر جائے. دیکھے کہ ان کے اس طرح مر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, یعنی کہ مر کے بھی ان کا یہ حسد ختم ہونے والا نہیں ہے. نمبر دو, بعض حضرات نے سمل یقطع سے یہ مطلب بیان کیا کہ یہاں مقدر وحی ہے, یعنی اللہ تعالی وحی کو اپنے نبی کے اوپر مسلسل نازل فرماتے چلے جا رہے ہیں اور ان دشمنوں کو یہ سلسلہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر وحی کو کیوں مسلسل نازل فرما رہے ہیں. تو اب ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان لوگوں کو رسہ باندھنا چاہیے. سما حقیقت میں سما کے معنی میں آسمان پہ رسہ باندھنے کا, اور رسہ پکڑ کے آسمان پہ چڑھنے کا اور چڑھ کے آسمان پہ جانے کا. ثم لیقطع, پھر اللہ کو کہنے کا, اے اللہ اپنے نبی پر وحی کو بند کر دو, وحی کو منقطع کرا دو. وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے دیکھو کہ ان کی تربیت سے جو ان کی غصے اور حسد کی چیز ہے اس کا سلسلہ بند ہوتا ہے کیسا چالو رہتا ہے. وہاں جا کر کے دیکھ کر کر لو ایسا. ظاہر بات ہے کہ یہ سب محالات ہے, نہ آسمان پہ رستہ باندھ سکے, نہ چڑھ سکے, نہ جا کے وحی کا سلسلہ منقطع کرا سکے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر موضع القرآن میں ایک اور توجیہ کی ہے آیت کریمہ کی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رسی سے مراد اللہ تعالی سے امید وابستہ کرنا, رسی کو کاٹ دینا. ثم یقطع, کاٹنے سے مراد ہے نا امید ہو جانا. اور آسماء سے مراد ہے ہر بلندی, ہر اونچائی. اور اللہ ینصرہ میں ضمیر مفعول من کی طرف لوٹ رہی ہے. اب آیت کریمہ کا مطلب یہ نکلے گا کہ دنیا کی تکلیف میں جو کوئی آدمی اللہ تعالی سے نا امید ہو کر اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کو چھوڑ دے دے اور بتوں کی عبادت کرنے لگے یا غیر اللہ کی پرستش کرنے لگے اور اپنے دل کے اندر جو بات اس نے ٹھہرا لی, اس نے ایسا قیاس کیا جیسے ایک آدمی اونچی لٹکتی رسی سے لٹک رہا ہے, اگر چڑھ نہیں سکتا تو توقع تو ہے کہ رسی اوپر کھینچے اور یہ چڑھ جائے, لیکن رسی جب توڑ ڈالی تو توقع ہی باقی نہیں رہی. گویا جب تک اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ رہے وہاں تک تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کی مراد پوری ہوگی, اور جب ایک مرتبہ امید ہی ختم کر ڈالے اور غیر اللہ کی پرستش کے اندر لگ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ امید کے پورا ہونے کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے بھی شاہ صاحب نے آیت کریمہ کی توجیہ کی ہے. وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تو اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ سب کھلی کھلی ہے, ظاہر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يبتل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. دیکھو کتنے فرقے آئے, نمبر ایک الذين امنوا, نمبر دو والذين هادوا, نمبر تین صابی, نمبر چار نصارا, نمبر پانچ مجوس, نمبر چھ اشرکو, چھ میں سے پانچ جہنمی ایک جنتی. ان الذين آمنوا, اب یہود تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, تورات پر ایمان لانے والے ان کو یہود کہا جاتا ہے, اور یہ تورات پڑھتے وقت پر ہلتے رہتے ہیں اسی لیے ان کو یہود کہا جاتا ہے. یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی طرف نسبت کر کے صابی, صبا یسبو کے معنی آتے ہیں مائل ہونے کے, یعنی ہر ایک دین میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے ایک نیا دین چونچو کا مربع تیار کرے ان کو صابی کہتے ہیں. یا جو آبائی دین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کی طرف مائل ہو جائے, مرتد وٹلائی گیا, وہ بھی صابی کہے جاتے ہیں. اور صابی کی تفسیر کے سلسلے میں مفسرین میں بڑے اختلافات ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصارہ کی ایک جماعت قرار دیا ہے, اور جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہود کی ایک جماعت قرار دیتے ہیں. کیسے آپ نے کتب فقہ کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ ان کی تفسیر کے بارے میں اختلاف ہے کہ صابی کون ہے. الگ الگ زمانے میں اس لفظ کا اطلاق الگ الگ قوموں پر ہوتا رہا, کبھی ستارہ پرست قوم, کبھی داؤد علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والی قوم. تو جیسا ان کا عقیدہ اس اعتبار سے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا ان کے کفر اور شرک کا. وَالنَّصَارَى قریے ناصرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نصارہ, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول من انصاری اللہ, اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نصارہ. والمجوس منج گوش, چھوٹے چھوٹے کان والا, اس کی طرف اشارہ کر کے منج گوش فارسی لفظ, اس سے بنا مجوس. یہ آپ کی عبادت کرنے والی قوم جن کو ہمارے یہاں فارسی کہا جاتا ہے. بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اس عالم کے اندر اندھیری اور روشنی کو اصل مانتے ہیں. دو خداؤں کے قائل ہیں, ایک یزدان اور ایک اہرمن. یزدان خالق خیر, اہرمن خالق شر, دو خداؤں کو یہ لوگ مانتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جو نجاست استعمال کرتی ہے, تو اسی نجاست سے مجوس کا لفظ بنا ہوا ہے. والذین شرکوا, اور جن لوگوں نے شرک کیا, ان اللہ یفصل بینہم, اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کریں گے کون حق پر کون باطل کے اوپر. نمبر دو, جدا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو, اس لیے کہ ومتاز الیوم ایہا المجرمون, وہاں گناہ کے اعتبار سے سب کو جدا جدا کر دیا جائے گا. بعض نے یبتلو کا معنی بیان کیا مناسب بدلہ دینے کے. ان اللہ علی کل شیء شہید, یقیناً اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز سامنے موجود ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. کیا آپ نے یہ بات پر غور نہیں کیا؟ آپ نے یہ بات جانی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی ہر ہر مخلوق, آسمان کی بھی اور زمین کی بھی ہر ہر مخلوق, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے لوگ, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. دیکھو آیت کریمہ میں سجدے کا ایک معنی ہے جس کو عرفاً سجدہ کہتے ہیں, زمین پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرنا. یہ انسان کرتے ہیں, جنات کرتے ہیں. اور دوسرا معنی ہے فطری طور پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. فطری عبادت اور فرما برداری, یہ دنیا کی انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق میں عام ہے. چنانچہ آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, درخت, جانور, یہ سب کے سب فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں. صرف انسان اور جنات میں دو گروہ ہیں, وہ کثیر من الناس کہ بہت سارے لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں یعنی ایمان والے, وہ کثیر الحق علیہ العذاب اور بہت ساروں کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا. کون ہے؟ کافر جو ایمان نہیں لاتے. ومن یهن اللہ فما له من مکرم, اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتے کرتے, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کا اکرام کرنا, یہ سب کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. یہ دو فریق ہے, جماعت ہے, جو اپنے رب کے بارے کے اندر جھگڑ رہے ہیں. کون سی دو جماعتیں مراد ہیں؟ نمبر ایک, بعض مفسرین نے غزوہ بدر کو مراد لیا, اس لیے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ, حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نکلے, اور کافروں کی طرف سے عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن عتبہ نکلے, اور یہ ایمان کی بنیاد پر اللہ کے خاطر, یہ کفر کی بنیاد کے اوپر لڑنے کے لیے نکلے. یہ دو جماعتیں مراد حاضان خصمان قصمو. قدیم دور کے اندر یہ رواج تھا کہ جب جنگیں شروع ہوتی تو پہلے مبارزت ہوتی, یعنی پہلے دونوں فریق کے خاص خاص لوگ فردن فردن دو دو تین تین لڑتے, پھر اس کے بعد گھمسان کی مشترک لڑائی شروع ہوتی. تو غزوہ بدر کی ابتدا کے اندر بھی ایسا ہی ہوا تھا. نمبر دو, بعض حضرات نے یہاں پر خصمان سے مراد لیا ہے مسلمان اور اہل کتاب کو. ایک مرتبہ بحث و مباحثہ ہو گیا, اہل کتاب یہ کہنے لگے ہم لوگ اللہ کے بہت قریب ہیں, اس لیے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے دنیا میں آئے, ہماری کتاب تم سے پہلے دنیا کے اندر نازل کی گئی. مسلمان کہنے لگے نہیں, بھلے ہماری کتاب بعد میں نازل ہوئی لیکن وہ افضل کتاب ہے, ہمارے نبی بعد میں تشریف لائے لیکن وہ افضل الانبیاء ہے. اس طرح کی بحث و مباحثے ہوئے, اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض مفسرین فرماتے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کے اندر مباحثہ ہوا, ہر ایک اپنی فضیلت بیان کرنے لگی. جنت کہتے میرے اندر یہ فضائل, جہنم کہہ رہی میرے اندر یہ فضائل. حدیث میں ایک لمبا قصہ دونوں کے مباحثے کا آیا ہے. تو جنت جہنم کے درمیان میں مخاصمت ہوئی, اس کی طرف آیت کریمہ کے اندر اشارہ ہے. حاضانی, یہ دو جماعت ایمان والوں کی کافروں کی, یا اوپر ابھی چھ جماعتیں ذکر کی, اس میں سے پانچ کافروں کی, ایک ایمان والوں کی. اختصموا فی ربہم, انہوں نے اپنے رب کے بارے کے اندر جھگڑا کیا. فالذین کفروا, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا, قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, یعنی جہنم کے اندر ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. جس طرح لباس انسان کے پورے بدن کو ڈھانک لیتا ہے, اسی طرح جہنم کی آگ بھی ان کے پورے بدن کو گھیر لے گی. اور ایسی چیز کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے جو آگ کی گرمی سے بہت سخت اور بہت جلد تپنے اور گرم ہونے والے ہوں گے, ایسے کپڑے ان لوگوں کو پہنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, ان کے اوپر سے گرم گرم کھولتا کھولتا پانی ڈالا جائے گا. یسہر بہ ما فی بطونہم, جس کی وجہ سے ان کے پیٹ کے اندر چربی ہے وہ سب پگھل جائے گی. والجلود, اور ان کے چمڑے بھی جو ہے بھون جائیں گے. ولہم مقامع من حدید, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں بڑے بڑے جو ان کے اوپر مارے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوہے کا گرز, یعنی گدھا جس کو کہتے ہیں گجراتی میں, لوہے کا گرز زمین کے اوپر رکھ دیا جائے اور تمام انسان اور جنات مل کر کے اس کو اٹھانا چاہے تو اس لوہے کے گرز کو وہ اٹھا نہیں سکیں گے. اتنا بڑا لوہے کا گرز ان جہنمیوں کے سروں کے اوپر فرشتے ماریں گے. اگر ایک ضرب اسی پہاڑ کے اوپر پڑ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. جہنمیوں کو ملائکہ ماریں گے, آخر جیسا تھا ویسا ہی کر ڈالیں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, ان کے لیے لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا, جب جب بھی وہ اس جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے, مِنْ غَمٍ, غم کی وجہ سے یا گھٹ گھٹ کر کے یہ لوگ نکلنا چاہیں گے, اُعِيدُوا فِيهَا, واپس ان کو لوٹا دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ, اور ان کو کہا جائے گا, جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھتے ہی رہو, مسلسل اس آگ کو تم اس کے مزے اڑاتے رہو. اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. یقیناً ایمان والوں کی شان عظمت کو بتلانا ہے, ان کی عظیم شان کو ذکر کرنا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو داخل کریں گے, نیک کام والوں کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی, شاہی اعزاز کے طور پر ان کو کنگن پہنائے جائیں گے. یہ اعزاز ہوگا, بطور اعزاز اور اکرام کے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے. یحلون فیہا من اساویر, کنگن من ذہب, سونے کے, ولولو اور موتی کے. جنت کے اندر تین طرح کے کنگن ہوں گے, سونے کے, چاندی کے اور موتی کے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں, سونے کے کنگن میں موتی لگے ہوں گے, چاندی کے کنگن میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے. ایسے کنگن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر پہنائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, اور ان جنتیوں کا لباس جنت کے اندر ریشمی ہوگا, ریشم, گھاڑا اور پتلا قسم کا, دونوں طرح کے ریشم کے لباس ان کو جنت کے اندر پہنائے جائیں گے. یہ جنتی لباس دنیا کے اندر حرام ہے, آخرت کے اندر حلال ہے. دیکھو جو آدمی دنیا میں پہنے گا اس کو تو آخرت میں پہننے سے محروم رہے گا. دیکھو دنیا کے اندر ہی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو قانون بدل جاتا ہے. ہمارا گجرات, اس کے اندر شراب ممنوع ہے, علانیہ اس کی بیع و فروخت, اس کا پینا, اور یہیں سے نکل کر دوسرے صوبے میں چلے جاؤ تو اس پر کوئی پابندی نہیں. تو مکان بدلنے سے حکم بدلتا ہے, تو یہ تو دنیا کے بجائے آخرت پورا عالم بدل رہا ہے. تو یہاں شراب حرام وہاں حلال, یہاں ریشم حرام وہاں حلال, اس طرح کے احکامات وہاں جانے کے بعد بدل جائیں گے. حضرات مفسرین نے تو عجیب روایت نقل کی ہے, جو آدمی دنیا کے اندر شراب پیوے آخرت میں شراب سے محروم رہے گا چاہے جنت میں جاوے. جو آدمی دنیا میں ریشمی کپڑے پہنے آخرت میں ریشمی کپڑے سے محروم رہے گا چاہے جنت میں جاوے. جو آدمی سونے چاندی کے برتن میں دنیا میں کھائے گا آخرت کے اندر وہ سونے چاندی کے برتن کے کھانے سے محروم رہے گا چاہے جنت کے اندر جاوے. اور ان چیزوں کے فوت ہونے پر غم ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ شراب پی رہے ہیں یہ محروم, دوسرے لوگ سونے چاندی کے برتن میں کھا رہے ہیں یہ محروم, دوسرے لوگ ریشمی کپڑے پہن رہے ہیں یہ محروم. تو اس محرومی کے اوپر جو رنج, غم, صدمہ, افسوس ہوتا ہے وہ افسوس اللہ تعالیٰ دل کے اندر سے نکال دیں گے. جیسے دنیا کے اندر ایک فطری چیز ہے کہ بھائی ایک چیز آپ کی پسند کی ہوتی ہے اس سے محرومی پر تو صدمہ ہوتا ہے, جو پسند کی نہ ہو وہ کسی کو کتنی بھی اچھی ملے آپ کو اس پر کوئی صدمہ ہوتا نہیں ہے. ویسا اس طرح صدمہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سے نکال دیں گے. یہ بھی بعض حضرات کی ایک رائے ہے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور یہ لوگ دنیا میں ان کو کلمہ طیبہ کی ہدایت ملی تھی. یعنی کلمہ طیبہ کی ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان اسلام کی دولت سے لوگ نوازے گئے تھے, قرآن کی دولت سے یہ لوگ نوازے گئے تھے, اسلام کی دولت سے یہ لوگ نوازے گئے تھے، آخرت کے اندر یہ لوگ جنت کی نعمت سے نوازے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ صراط الحمید وہدوا الی صراط الحمید، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ اسلام، اس سے یہ لوگ جو ہے نوازے گئے. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ. جی ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرید فیہ بالحاد بظلم ندقہ من عذاب الیم. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے یعنی ایمان اور اطاعت سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں اور مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں، جعلناہ للناس، جس مسجد حرام کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، کیا بنایا؟ وہاں کے لوگ عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اطاعت کرے. جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کی عبادت کا ذریعہ بنایا. سواء العاکف، برابر ہے جو لوگ اس میں مقیم ہو یعنی مکہ کے اصل باشندے ہو، والباد، یا جو لوگ باہر سے وہاں آئے ہوئے ہو حج اور عمرہ کرنے کی نیت سے، سب اس کے اندر یکساں اور برابر برابر ہے، یعنی سب لوگ وہاں عافیت سے عبادت کر سکتے ہیں، سب لوگ وہاں اللہ کا ذکر اور اطاعت کر سکتے ہیں، سب لوگ اللہ کی خوشنودی والے کام طواف حج عمرہ کر سکتے ہیں. حرم مقدس کسی کی ذاتی ملکیت کی چیز نہیں ہے، سب مسلمانوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. گویا حدود حرم کا درجہ وقف شدہ جائیداد کے مثل ہے، جیسے وقف کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کا اس کا معاملہ ہے. چنانچہ اس سلسلے کے اندر حضرات فقہا مختلف رائے رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم کی زمین مثل وقف ہے، اس کا مالک بننا یعنی اس کو بیچنا خریدنا اور اس کی میراث میں تقسیم کرنا، اس کو کرائے پر دینا، یہ جائز نہیں ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. پورے مکہ حرم کی تمام زمین، ہاں کوئی بھی آدمی اس سے انتفاع کر سکتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم کی پوری زمین کو بیچنا، کرائے پر دینا، وراثت جاری کرنا جائز ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مالک بننا اور وارث بننا تو جائز ہے، لیکن کرائے کے اوپر اس کو دینا ناجائز ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. بہرحال اس حرم مقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنایا. سواء العاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے، باہر سے آنے والے، سب یکساں. ومن يرد فيه بالحاد لظلم نذقه من عذاب اليم. الحاد کہتے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ جانا، نمبر دو کفر کرنا، نمبر تین ہر گناہ ہر نافرمانی، نمبر چار حرم میں جتنی چیزیں ممنوع ہیں ان تمام کاموں کو بھی الحاد کہا جاتا ہے. جو آدمی حرم کے اندر جو ہے غلط کام کرنے کا ارادہ کرے، ظلم ظلم کر کے یا شرک کرتے ہوئے، تو ہم اس کو دردناک عذاب کی سزا کا مزہ چکھائیں گے. کوئی بھی منہی اور حرام کام کا وہ ارتکاب کرے تو، اسی لیے یہاں نقل کیا کہ اگر کوئی آدمی حرم کے اندر اپنے خادم کو گالی گلوچ کرے، وہ بھی اسی حکم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب کی سزا چکھائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دوسرے شہر میں بیٹھ کر کے حرم کے اندر فتنا اور ظلم کرنے کا پلان بنائے, ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سخت سزا کی بات ہے. سب حاجیوں کو سمجھا دینے کا, ومن یرید فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم, حاجیوں کو گالی دینا یہ بھی آیت کریمہ کا مصداق ہے. وہاں جا کر کے لڑتے ہی رہتے ہیں سور والوں سے, خدام سے گالیاں دیتے, شکایتیں کرتے, نیا پہلا جائے کر کے لڑتے رہتے. نذقہ من عذاب علیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وہ واقعہ بھی یاد کرو. بوانا, بوانا کا مطلب کیا, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو جگا دی, قیام کرایا, ٹھہرایا, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیا, ان کے سامنے ظاہر کر دیا کعبۃ اللہ کی جگہ کو تاکہ وہاں عمارت تعمیر کرے. بات دراصل یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی تعمیر ملائکہ نے کی تھی, ملائکہ کے بعد آدم علیہ السلام نے کی, آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے کی, پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا, اللہ نے کعبہ کو اٹھا لیا اور اس کی بنیادیں ریت اور مٹی کے نیچے چھپی ہوئی پڑی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, آپ ملک شام سے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ, اس وقت وہ بیوادن غیر ذی زرع تھا اور کعبۃ اللہ کی جگہ بھی معلوم نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ بتلائی. عجیب عجیب روایت مفسرین نے نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا اور وہ بادل جا کر کے وہاں پر رک گیا, بادل میں سے آواز آئی, ابراہیم میں جتنی جگہ پر کھڑا ہوں بس اس کی بالکل سیدھی لائن کے اندر کعبۃ اللہ کی بنیادیں, آپ اس کو کھولیے. چنانچہ کھولا تو نیچے سے بنیادیں نکلی, یعنی مٹی ریتی سب ہٹایا. تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تیز ہوا چلی جس سے جو ہے سب ریت ہٹ گئی اور نیچے سے بنیادیں نکل آئی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کے خود رہبری کی اور بتلایا کہ یہاں کعبہ کی بنیاد ہے, ہٹائی ریت کو تو نیچے سے بنیاد نکلی. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیادیں ہٹائی تو کعبہ کی بنیادیں زمین کے اندر 30 زیرہ نیچے تک ہے, یعنی کون سے 30 زیرہ, آدم علیہ السلام والے 30 زیرہ, اور آدم علیہ السلام کا قد تقریباً 60 سے زیادہ ہاتھ کا تھا, تو اس زیرہ کے اعتبار سے 30 زیرہ گہری کعبۃ اللہ کی بنیادیں جو ہے وہ نیچے گئی ہوئی ہے. بہرحال وہ بنیاد نکالی اور اس کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. بنا ابراہیمی کے اوپر قوم امالقہ نے تعمیر کی, پھر قوم امالقہ کے بعد قوم جرہم نے تعمیر کی, پھر قصی بن خلاب نے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے, پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے, پھر حجاج نے, اور 1417 ہجری میں ملک فہد نے مکمل کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر کی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو بتلا دیا تھا کعبۃ اللہ کی جگہ, کہ اس جگہ تم کو تعمیر کرنی, اللہ تشرک بی شیئا, یہ مقصد بتا دیا گیا کہ کعبۃ اللہ میں شرک نہیں ہوگا. تعظیم کا مطلب بت پرستی نہیں ہے کہ اتنی عظمت کی جائے کہ اس کی خود کی پوجا کرنے کو ہی لگ جائے, یہ معبد ہے, معبود نہیں ہے. معبد یعنی عبادت کی جگہ, خود معبود نہیں ہے. وطہر بیتی للطائفین والقائمین, میرے گھر کو پاک کرو بوتوں سے, لوگ طواف کرنے آئیں گے وہاں آ کر کے اقامت کریں گے, نماز پڑھیں گے, قیام کریں گے. والقائمین, نماز کی بھی نماز کو بھی قائم کریں گے. والرکع السجود, اور رکوع سجدہ کریں گے, نماز پڑھیں گے. وَحَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ. قابط اللہ جب بن کے مکمل ہو گیا, باپ بیٹے نے دونوں نے مل کر کے تعمیر کی, باپ معمار بیٹا اسماعیل وہاں جو ہے مزدور کی طرح کام میں تعاون کرے, باپ بیٹے نے دونوں نے مل کر قابط اللہ کی تعمیر کی اور قابط اللہ کو اونچا بنایا. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھت نہیں بنائی تھی, صرف دیواریں بنائی تھی, اور قدیم دور میں یہی طرز تھا, چھت نہیں بنائی جاتی تھی, صرف دیواریں بنا دیا کرتے تھے. اور قابط اللہ کے دو دروازے رکھے تھے, ابھی جو دروازہ ہے اس کے بالمقابل دوسرا دروازہ, اور حتیم والا حصہ بھی قابط اللہ میں شامل تھا, اور قابط اللہ سطح زمین سے متصل تھا, اونچا نہیں تھا. ایسی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. جب قابط اللہ بن کے مکمل ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو, آواز لگا دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ جنگل میں کون میری آواز سنے گا؟ کہا ابراہیم آواز تو لگاؤ, آواز ہم پہنچائیں گے, آواز لگانا تمہارا کام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھ گئے جبل ابو قبیس کے اوپر. ابو قبیس ایک شخص کا نام ہے, ایک پہاڑ ہے جو کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے, پہلے بہت بڑا تھا, اب اس کا 80% حصہ توڑ پھاڑ کے ختم کر دیا گیا, 20% حصہ باقی ہے. جہاں سعودی حکمرانوں کا بنگلہ بنا ہوا ہے حرم کے بالکل سامنے, رکن یمانی اور حجر اسود کے مقابل, وہ جبل ابو قبیس کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ باری سبحانہ وتعالی نے جب اس دنیا کو بنایا تو سب سے پہلے اسی پہاڑ کو بنایا تھا, اور طوفان نوح کے بعد ابو قبیس نام کا ایک آدمی پہلے اوپر رہنے گیا تھا, اس لیے اس کا نام جبل ابو قبیس بن گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جبل ابو قبیس کے اوپر گئے. بعض روایتوں میں ہے کہ صفا پہاڑ پر گئے, بعض روایت پر ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, تمہارے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا, تمہارے لیے حج کو فرض کیا, تمہارے رب کی دعوت کو قبول کرو. کان نے انگلی ڈالی, زور زور سے اعلان کیا, دائیں بائیں شرف درب سب طرف گھوم کر کے انہوں نے اعلان کیا. اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے, اور جو اپنے باپوں کی پیٹھ میں تھے, ماؤں کی رحم دانی میں تھے, ہر ایک نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو سنا, اور انہوں نے اس کے جواب کے اندر کہا لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. گویا اس ندائے ابراہیمی کا جواب لبیک تھا, اور جس نے جتنی لبیک پڑی تھی اللہ اس کو اتنا حج عطا فرمائیں گے. یا تو کری جالا, وہ آئیں گے پیدل چل کر کے, اپنے قدموں کے اوپر چل کر کے. اس وقت کے اوپر جو مجمع وہاں پہنچتا ہے وہ دعائے ابراہیمی اور اعلان ابراہیمی کے نتائج اور برکات ہے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, پر کمزور اٹھنی اور اونٹ کے اوپر بھی لوگ آئیں گے, کیونکہ دور دراز سے سفر کرنے کی وجہ سے وہ اٹھنیاں کمزور پڑ جائے گی, یعنی ہر قسم کی سواریوں کے اوپر سوار ہو کر کے لوگ آئیں گے. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقًا, دور دراز کے راستوں کو طے کر کے دنیا کے گلی گوشوں سے لوگ حرم مقدس کے اندر پہنچیں گے اور آ کر کے حج کریں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ لوگ ان کے منافع کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں. دنیاوی منافع بھی ہے وہاں, اور دینی منافع بھی ہے وہاں پر. دنیاوی منافع تو وہ کہ وہاں آ کر کے عبادت کریں گے تو دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے حج عمرے کرو اللہ تعالیٰ فقر کو دور کریں گے, اسی طریقے سے سفر سے تندرستی ملتی ہے, زمزم پیئیں گے کھجور کھائیں گے, اور وہاں دعا ابراہیمی کی وجہ سے دنیا بھر کے ثمرات اور پھل سے محظوظ ہوں گے. مسلمانوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوگی, عالمی اجتماع ہوگا, اور دینی فائدہ ظاہر ہے. تو ہر قسم کے منافع, اور بہت سے لوگ تجارت بھی کر ڈالتے ہیں, ملازمت بھی کر ڈالتے ہیں, نوکری بھی کر ڈالتے ہیں, پیسے بھی کما لیتے ہیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. دیکھو عجیب واقعہ یہ نقل کیا ہے تفسیر مدارک کے حوالے سے, کہ شیخ محمد بن یاسین کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی مجھے طواف کے اندر ملا, تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا خراسان سے آیا. تو کہا مکہ اور خراسان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو کہا 2 مہینے لگتے آنے میں یا 3 مہینے لگتے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ تم تو کعبہ کے پڑوسی ہو, کہ 2-3 مہینے میں اطمینان سے پہنچ جاتے ہو. پھر اس بوڑھے نے کہا کہ میں 5 سال کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں. جوانی میں چلا تھا, اب میں کوہل یعنی ادھیڑ پن کی عمر کے اندر یہاں پر پہنچا ہوں. اتنے دور سے میں آیا ہوں. ظاہر بات ہے کہ قدیم زمانے کے اندر پیدل چل کے جانے کا, گھوڑے گھوڑے خچر پر جانے کا, سواری نہ ملے تو 11 نمبر کی بس میں جانے کا, تو پھر ایسے دور کے اندر تو جتنے دور سے جانے کا, ہندوستان سے سال میں 1 مرتبہ یعنی کوئی نکلے تو آئندہ سال آوے حج کر کے, یعنی چلنا چالو کرے تو 5-1 مہینے پر پہنچے, اور وہاں 1-1.5 مہینہ رہ کے پھر نکلے تو 1 سال کے بعد یہاں آوے, آئندہ 1 سال کے حج آئندہ سال آوے. ایسا نظام تھا حج کا. وہ حج حج ہوتی تھی. یا تین من کل فج نامی لیشہد منافع لہم. اب تو لوگ جو ہے پکنک کے لیے حج میں جاتے ہیں, ویکیشن منانے کے لیے حج میں جاتے ہیں. بہت سے لوگ تو ہنی مون کی نیت سے حج میں جاتے ہیں. نئی شادی کے بعد کیا کہا وہ مکہ چلے جا رہے ہیں. لیشہد منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرے جانے ہوئے دنوں کے اندر, یعنی ذی الحج کا پہلا عشرہ یا عرفہ کے ایام یا ایام النہر. علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام, اللہ تعالیٰ نے ان کو مویشی جانوروں کی دولت سے نوازا, قربانی کے جانوروں کی دولت سے نوایا, حدی اور جو ہے دم تمتو دم قران یہ سب نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, ان جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد تم کھاؤ اور بے سہارا فقیروں کو بھی کھلاؤ, محتاج حال فقیروں کو بھی کھلاؤ. دیکھو زمانے جاہلیت کے اندر حرم میں جو قربانیاں ہوتی تھی لوگ اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے, اللہ کے نام پہ ذبح کی اس کو کھانے کا نہیں, اس سے لوگ اعراض کرتے تھے. اور اب اللہ کے نام پر کی ہوئی قربانیاں ایسی کھائی جاتی ہے کہ کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے. اب ایسی کھائی جاتی ہے, اب تک کے بکرے کہاں ذبح ہو کے غائب ہو جاتے ہیں, وہ پورے سال دکھتے رہتے ہیں, بیچ میں پھر دکھتے ہی نہیں ہوتے, ایسے وہ غائب ہو جاتے ہیں. بہرحال دم تمتع دم قران حدی یہ ہمارے یہاں مالدار غریب ہر آدمی اس کو کھا سکتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی کی, ہر ایک اونٹ میں سے 1-1 بوٹی کٹوائی اور اس کو ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کا شوربہ بنایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا. تو اور جو دم ہوتا ہے دم جنایات وہ صرف فقراء کھا سکتے ہیں, وہ غنی اور مالدار لوگ نہیں کھا سکتے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقَاضَاهُمْ, میل دور کرو یعنی احرام کھولنے کے بعد. کسی قدیم زمانے کا احرام اپنے وطن سے احرام باندھ کے گئے, 2-4-6 مہینے کے بعد احرام کھلے, یا میقات سے احرام باندھا وہاں پہنچنے کے بعد 10-15-20 دن کے بعد احرام کھلے. اب بھی جو لوگ حج افراد اور حج قران کرتے ان کا کئی دنوں کے بعد احرام کھلتا ہے, تو ناخن بھی لمبے لمبے اور بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, بال بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, اور ایک عجیب اللہ کے نام پر دیوانے جیسی شکل ہو جاتی ہے. تو ثم لیقضوا تفثهم, اپنے میلوں کو دور کرے, ولیوفوا نذورهم, اپنی منتوں کو پورا کرے یعنی حدی اور قربانی کے جانوروں کو ذبح کرے, ولیطوفوا بالبیت العتیق, اور طواف کرے. اس سے مراد ہے طواف رکنا. حج کے 2 ہی ارکان ہیں, 1 عرفات میں قیام کرنا, 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر کے 10 ذی الحج کو صبح صادق تک میں 1 گھڑی کے لیے عرفہ کا وقوف, یہ حج کا رکن ہے. اور دوسرا رکن ہے طواف افاضہ, जिसको तवाफ जियारत भी कहा जाता है, जो 10 जिल हज को सुबह सादिक से लेकर 12 जिल हज को गुरु में आफ्ताब से पहले हो जाना जरूरी है। सिर्फ हैज वाली औरतें बाद में कर सकती है। वलियतवफु बिलमस्जिदिल अतीक, और वो तवाफ करे कदीम घर का। कदीम घर का मतलब क्या? ये काबतुल्लाह दुनिया का सबसे पहला घर है। इन्ना वला बैती वदिया लिन्नास, और बाद में कदीम बैतिल अतीक से मुराद महफूज मकान, कि ये मकान निहायत महफूज, खुद मकान भी महफूज, वहाँ आने वाले भी महफूज। बाद हजरात ने इसका तर्जुमा करीम से किया है कि वो तवाफ करे बाइज्जत करीम मकान का।